حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، درود پڑھ محمد وعلى محمد. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے، بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دیں۔ جتنے مومنین مومنات تشریف فرما ہیں، سب کے حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، قبولیت مجلس و دعا کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اذان محترم، خدا کے فضل و کرم سے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی میں سید الشہداء की आज़ादारी, मजलिस अज़ा और अय्याम मुहर्रम के इन पहले अशरे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में दोबारा जमा होने का ये मौका खुदा ने हमें इनायत फरमाया, ये ख़ुद एक लुत्फ़ इलाही है। अगर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद और इसकी वजह से जो असरात और नताइज मुरत्तब होते हैं हमारे रूह पर, हमारे बदन पर, हमारी ज़िंदगी पर, अगर उसकी तरफ मुतवज्जे हों तो रहबर बुज़ुर्गवार ने जो कहा कि ये नेमत कबीर है, मजलिस हुसैन नेमत कबीर, बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम इसके असरात की तरफ मुतवज्जे हों तो इंतहाई आसान अंदाज में हमें ये बात समझ में आती है और इस बात का सही तौर पर इदराक हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये जो हमें मौका मिला है, चाहे हम में से बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, जितनी ख़वातीन हैं, हमारी ज़िंदगी में दोबारा ये मौका आना ये खुदा का हम सब पर बहुत बड़ा लुत्फ़ है कि खुदा ने लुत्फ़ किया और हमें दोबारा ये मौका नसीब हुआ है। चंद एक गुजारिशात हैं अपने मौजू के आगाज़ से पहले जिनकी तरफ आप तमाम आज़ादारान इमाम हुसैन की तवज्जो मबजूल करवाना ज़रूरी है। आगाज़ करूँगा सबसे पहले तो इस वबा की वजह से, इस वबाई मरज़ की वजह से दुनिया जिस तरह के हालात से गुजरी है और आज भी इस वक्त भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर इस वबा की वजह से मुश्किलात बाकी हैं। पाकिस्तान में निस्बतन कुछ दीगर ममालिक के निस्बत पाकिस्तान में इस वबा के ऊपर इसके असरात या इसकी वजह से जो नुकसानात थे उसमें कमी वाक़ हुई है और जिस तरफ जा रहे हैं तो जो सेहत के महकमे हैं और जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक कुछ अरसे में पाकिस्तान इस वबा से निकल सकता है। उसके साथ साथ अब चूँकि मजालिस अज़ा का ये सिलसिला ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में आज़ादारी इमाम हुसैन बरपा हो रही है, मजालिस बरपा हो रहे हैं और उसके लिए फिर बहुत सारी मुश्किलात और मसाइल भी हैं, इस पर मराजे उज़्ज़ाम ने बिलखसूस रहबर मुअज़्ज़म ने आयतुल्ला सिस्तानी ने खुसूसी ताकीद की है कि जहाँ भी मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाए तो वहाँ पर जो महकमे सेहत की तरफ से जो SOPs दिए जाएँ उनका लिहाज रखा जाए, आज़ादारी की महफिल में उन SOPs का लिहाज रखा जाए। तो हम चूँकि एक मुनज़्ज़म कौम हैं, हमारा शियार ही नज़्म व ज़ब्त है, आज़ादारी ख़ुद तशय्यो के नज़्म के इजहार का एक ज़रिया है। पूरी दुनिया में बैक वक्त एक ही दिन में, एक ही वक्त में, एक ही तारीख में आगाज़ होता है आज़ादारी का और रोज़ आशूर पूरी दुनिया में सब लोग बाहर निकलकर यजीदियत के साथ इजहार लातालुकी और हुसैनियत के साथ इजहार वाबस्तगी करते हैं, तो ये ख़ुद एक नज़्म रखता है। लिहाजा आज़ादारी और आज़ादार मुनज़्ज़म हैं। तो हम आप तमाम हमारे अहबाब जो मजलिस अज़ा में तशरीफ़ ला रहे हैं आपसे ये गुजारिश होगी कि जिन SOPs के लिए गवर्नमेंट ने और सेहत के महकमों ने हमें कहा हुआ है, हमसे तकाजा किया है, तो हम इंशाल्लाह एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, इस मुल्क के एक ज़िम्मेदार शहरी होने और इस मुल्क का वो तबका तशय्यो, इस पाकिस्तान का वो तबका है जिसने इस मुल्क को बनाया है, इस मुल्क के बनाने वाले हम हैं, लिहाजा इस मुल्क को बचाने वाले भी हम ही हैं, आज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही हैं कि जो इंशाल्लाह नज़्म का सबूत देते हुए इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में SOPs का हम पूरा ख्याल रखेंगे। अब इसमें एक खूबसूरत जो अंदाज और खूबसूरत शियार इसके लिए बनाया गया आज़ादारों की तरफ से ही, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि आप हाथ धोया करें, तो अब इसको इंतहाई खूबसूरत एक अंदाज़ है, आप मजलिस अज़ा में आने से पहले बावजू होकर आएँ, बावजू होने से आप हाथ धोने वाला अमल भी है और वजू करना ख़ुद मजलिस हुसैन में आने के लिए एक मुस्तहब और एक इंतहाई बेहतरीन इकदाम है। लिहाजा हम SOPs के ज़िमन में आप तमाम आज़ादारान से ये हमारी गुजारिश होगी कि आज पहली मजलिस की वजह से बाज़ आज़ादार इसको अगर न भी कर पाए हैं تو انشاءاللہ کل سے حتماً ہم باوضو مجلس میں آئیں گے, اور دوسرا ماسک کا استعمال اس کی تاکید ہے, تو لہٰذا تمام عزادار ماسک کا استعمال ضرور کریں گے. اور ہم نے یہاں کے بانیان نے, انتظامیہ نے آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے جو جگہ بنائی ہے اس میں بھی فاصلہ رکھا گیا ہے, تو لہٰذا جو سماجی فاصلہ ہے اس کا بھی خیال رکھیں گے. تو یہ ایس او پیز جو مقرر ہیں شعبہ صحت کی طرف سے, ہمارے مراجع نے بھی اس کا حکم دیا گیا ہے, اسی کے بارے میں تاکید کی ہے, حتی وجوب تک کا کہا گیا ہے کہ واجب ہے کہ ان کا آپ لحاظ کریں. تو انشاءاللہ تمام عزاداران مومنین و مومنات سب ان ایس او پیز کا خیال رکھیں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا نقطہ اپنے موضوع کے آغاز سے پہلے ضروری ہے کہ بیان کر دیا جائے, بعض اوقات جب یہ حالات مشکل تھے, جب یہ مشکلات موجود تھی اس وبا کی وجہ سے, لاک ڈاؤن والی کیفیت تھی اور بہت سارے اجتماعات پر پابندیوں کا مسئلہ تھا, بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں کہ عزاداری کی محافل ہوں گی, مجلس عزا ہوگی, جلوس عزاداری ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو یہاں پر ایک بات میں آپ عزاداروں کو بھی اور اس میڈیا کے ذریعے سے جتنے بھی لوگ سماعت فرمائیں گے دیکھیں گے, ان سب کے لیے ایک پیغام یہ ہے, عزاداری امام حسین علیہ السلام ہماری رگوں کے اندر چلنے والے خون میں شامل ہے. جب تک ہماری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ہم حسین ابن علی کی عزاداری سے دستبردار ہونے والے نہیں ہیں, یہ اچھی طرح باور ہو جائے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہم ایس او پیز کا پورا خیال رکھیں گے, ہم نظم و منظم انداز میں عزاداری کو برپا کریں گے, لیکن عزاداری خود ہماری رگوں میں شامل ہے, ہمارے خون میں شامل ہے. ہماری ماؤں نے ہمیں دودھ میں حسین ابن علی کی محبت ہمیں دی ہوئی ہے, لہٰذا اس عزاداری کا برپا ہونا ناگزیر ہے. چاہے حالات جیسے بھی ہوں, چاہے مشکلات ہوں, چاہے تکالیف ہوں, ہم عزاداری سے دستبردار ہونے والے, عزاداری سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. لہٰذا میں یہ گزارش کروں گا ان تمام عزاداروں سے بھی کہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ تو ہیں مشکلات, جیسے ضعیفوں کے لیے, بزرگوں کے لیے تاکید بھی ہے کہ وہ گھر میں رہیں ان کا آنا, یا بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے لیے, لیکن میں یہ تاکید کروں گا ان سب عزاداروں کے لیے کہ جہاں ایس او پیز کا خیال رکھا جا رہا ہے, جن مجالس میں نظم ہے, جہاں ایس او پیز کا دھیان رکھا جاتا ہے, خیال رکھا جاتا ہے, تو نکلیں, عزاداری میں شامل ہوں, حسین ابن علی کے فرش عزا میں آ کر بیٹھیں اس کے خیال رکھنے کے ساتھ. باقی عزاداری کے بارے میں جو ہمارا موقف ہے وہ شب عاشور اصحاب کربلا کے موقف کی طرح ہے, اس کو یاد بھی کریں اور اپنے دلوں میں نقش بھی کریں. شب عاشور اصحاب کربلا نے امام حسین علیہ السلام سے جو اظہار کیا تھا, جب امام نے چراغ بجھایا, بجھانے کے بعد کہا کہ چلے جاؤ, یہ فوج اشقیا میرے خون کے پیاسے ہیں, لہٰذا آپ چلے جائیں, بیعت اٹھا لیتا ہوں, جنت کی ضمانت دیتا ہوں, چلے جاؤ. لیکن جب چراغ جلایا تو سب موجود تھے. اس کے بعد ان اصحاب با وفا نے اپنے اپنے تاثرات کا اظہار کیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا. آج حسین ابن علی کے لیے, حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے ہر محب حسین, ہر محب اہل بیت کے دل میں وہی کیفیت ہے. اگر جس کے دل میں نہیں ہے تو اسے اثر نو جائزہ لینا چاہیے. وہ کیا جملہ تھا جو زہیر ابن قین نے کہا, وہ کیا جذبات تھے جس کا اظہار مسلم ابن اوسجہ نے کہا. کہا زہیر ابن قین نے کہ اے مولا, یہ تو ایک زندگی ہے جو موت کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے, لیکن اگر ایسا ہو, اگر ایسا ہو, فرض کریں, جو زہیر ابن قین کا جملہ ہے, اگر ایسا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے پھر مار دیا جا سکتا ہو, تو زہیر کہتے ہیں اگر مجھے مار دیا جائے پھر میری اس لاش کو جلا کر راکھ کر دیا جائے اور اس میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے, پھر دوبارہ زندہ کیا جائے, پھر مار دیا جائے, پھر راکھ کو ہوا میں بکھیرا جائے, زہیر کہتے ہیں اگر ہزار دفعہ بھی میرے ساتھ ایسا کیا گیا,
ہر دفعہ زندہ کرنے پر میں یہی کہوں گا کہ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہر دفعہ یہی کہوں گا کہ میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ما ترک تو کہ یا حسین کا، اے حسین ہم آپ کو ترک نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا عزاداری امام حسین کی یاد، مجلس حسین، جلوس عزا ہمارے رگوپے میں ہے، ہم نہ اس سے الگ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزاداران مولا، یاد رکھیے گا حسین ابن علی کا یہ فرش عزا، محرم کا مہینہ، ذکر کربلا، ذکر مسائل، پیغام کربلا، یہ حیات بخش ہے، یہ زندگی عطا کرتا ہے، یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کربلا میں اتنی قوت ہے، کربلا میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ظاہراً یزیدی فوج کا جرنیل ہونے کے باوجود، حر جو یزیدی فوج کا جرنیل ہے، تحریک کربلا، ذکر کربلا، ذکر حسین ابن علی، زیارت حسین ابن علی، یہ اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ حر کو یزید کے لشکر سے نکال کر حسین کے لشکر میں لے آتے ہیں۔ حر کی جو یزیدی لشکر کا جرنیل ہے، اسے شہدائے کربلا کی فہرست میں شامل کروا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس فرش عزا کو غنیمت جانیں، یہ فرش عزا میرے اور آپ کے لیے قلوب کو زندہ کرنے کا باعث ہے۔ امام حسین کے غم میں بہنے والے آنسو کی قیمت کتنی ہے؟ اب جو روایات کہتی ہیں کہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے تو اس کے لیے جنت ہے، چٹے امام کی حدیث، اس کے لیے جنت ہے اگر مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئے۔ کیا ہوتا ہے مکھی کے پر کے برابر کے آنسو سے؟ کیا ہوتا ہے ایک قطرہ آنسو کا اگر آنکھ سے نکل آئے؟ یاد رکھیں، حسین ابن علی کے غم میں بہنے والا ایک آنسو گناہوں کی وجہ سے مردہ ہوئے دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ انگور آنکھ سے تو گرتا ہے، آنکھ سے نکلتا ہے، گرتا مردہ دل پر ہے اور اسے زندہ کر دیتا ہے، حیات بخشتا ہے۔ تو لہٰذا مجلس حسین، فرش عزا نعمات ہیں، زندہ رہنے کے لیے، زندگی پانے کے لیے، حیات پانے کے لیے۔ تو ہم سب، آپ سب جو بھی مجلس عزا میں تشریف لائیں، ایک دفعہ ذہنی آمادگی کے ساتھ خود کو آمادہ کر کے آئیں، جیسا کہ عرض کیا باوضو ہو کر، اس کے ساتھ سے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئیں۔ حسین ابن علی سے آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ یہ سوچ کے مت جاؤ کہ مجلس عزا میں جا رہے ہو، کہا یہ سوچ کر جاؤ کہ کربلا جا رہے ہو، اگر مجلس عزا کے فرش پر بیٹھے ہوئے ہو تو تم یہی سمجھو کہ تم حسین ابن علی کے روزے کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، تم ذریعہ مبارک کے قریب بیٹھے ہوئے ہو۔ یا میں کہوں اس انداز میں کہ حسین ابن علی کی مجلس خیمہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین ابن علی کا وہی خیمہ ہے کہ جس میں حبیب ابن مظاہر رہتے ہیں، جہاں زہیر ابن تین ہوتے ہیں، جہاں مسلم ابن اوسجا ہوتے ہیں، جہاں جوانوں میں علی اکبر جیسا جوان ہوتا ہے، جہاں حضرت عباس جیسا وفادار ہوتا ہے۔ مائیں بہنیں یہاں پر آئی ہیں، یہ حسین ابن علی کا قافلہ ہے، جہاں زینب و ام کلثوم جیسی مخدرات عصمت ہیں، جہاں سکینہ و فاطمہ جیسی حسین کی دختران ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو دسترخوان حسین ابن علی ہے، یہ جو مجلس عزا ہے، اس کے میزبان خود حسین ابن علی ہیں۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ اے عزادار، جب تم مجلس میں آتے ہو تو حسین ابن علی اپنی باہیں کھولے تمہارا استقبال کرتے ہیں، اور پھر حسین ابن علی تقاضا کرتے ہیں، توقع رکھتے ہیں اپنے عزادار سے، اپنے عزادار کے اوپر یہ بھروسہ رکھتے ہیں حسین ابن علی کہ یہ میرا عزادار ہے، یہ حسین ابن علی کو مایوس نہیں کرے گا۔ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے، اے مولا حسین ہم آپ کی مجلس میں آئے، آپ کے مجلس کے حضور میں بیٹھے ہیں، فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا ہم آئے ہیں، آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی خطا ہوئی ہے، کوئی غلط ہو گیا ہے ہم سے، تو ہم فرش عزا میں آئے ہیں، اے حسین ابن علی آپ سے معافی مانگیں گے، آپ تو ہم جیسے کو معاف کر دیتے ہیں، ہم اگر معذرت طلب کریں مولا پچھلے ایام عزا سے لے کر اب تک اگر ہم سے کچھ ایسا غلط ہو گیا ہے، کچھ ایسا ہم کر بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل دکھا ہو، جس پر آپ راضی نہ ہوں، تو مولا ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن ہم آ گئے ہیں آپ کے دروازے پر، ہم آ گئے دوبارہ فرش عزا پر اس یقین کے ساتھ، اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ ہم آئے ہیں، حسین ابن علی ہمیں قبول کریں گے، اور ہم یہ عزم کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں اب ایسا بننے کی کوشش کریں گے کہ جیسا حسین ابن علی کو پسند ہے۔ لہٰذا جب مجلس اعضاء میں آپ تشریف لائیں تو پوری ذہنی آمادگی کے ساتھ اسی نیت سے آئیں کہ امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، اور امام حسین کے پاس جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا حسین ابن علی سے جو مل کر آئے، جو حسین ابن علی کے محضر میں کچھ دیر ٹھہر کر آئے، کیا اس کے وجود سے، اس کے کردار سے حسین ابن علی کے کردار کی خوشبو نہیں آئے گی؟ اگر کوئی گلاب کی پتیاں بیچنے والے کی دکان پر تو تین گھنٹے چار گھنٹے رہے، اور وہ جب اس دکان سے اٹھ کر کہیں جاتا ہے تو ہر ملنے والا اس سے یہ پوچھتا ہے، کیا تم نے گلاب کی خوشبو لگائی ہے؟ تمہاری جیب میں گلاب ہے کیونکہ تم سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے؟ تو وہ یہ کہے گا کہ نہیں، خوشبو تو نہیں لگائی ہے، میں وہ گلاب کی دکان پہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا تھا، تو وہاں کی خوشبو مجھ میں رچ بس گئی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند گلابوں کی دنیا کے اس دنیا کے فانی دنیا کی خوشبودار پھول کی خوشبو کچھ دیر بیٹھنے سے رچ بس جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلستان سیدہ کائنات میں تشریف لائیں، گلستان سیدہ کائنات میں میں اور آپ جائیں، جناب زہرا کے باغ میں آئیں، فرش مجلس باغ سیدہ، اور یہاں پر آ کر رہیں، مجلس عزا سماعت فرمائیں، دو مہینے دس دن ایام عزا کے گزاریں، لیکن ہمارے کردار سے اہل بیت کے کردار کی خوشبو ہی نہ آئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا آمادگی کے ساتھ آئیں، پورے عزم و ارادے کے ساتھ آئیں، تیاری کے ساتھ آئیں کہ مجلس عزا سے لینا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اپنی زندگیوں سے اس کو عملاً اس کا اظہار کرنا ہے۔ درود پڑے محمد و آل محمد پر۔ ایک ذرا بلند آواز میں درود پڑے محمد و آل محمد۔ اعزاز محترم، اس عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ عباد الرحمن کے اوصاف ہیں۔ عبد ہونا یعنی بندہ، اردو میں غلام کا لفظ بھی بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بندگی یعنی آپ جس کی بندگی کر رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی مرضی کے سپرد کر دیا ہے۔ جو عبد ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں دیکھتا، جو تو بعض لوگ کہتے ہیں نا میری مرضی، جو عبد ہے وہ پھر میری مرضی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ عبد ہے۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام گلی سے گزر رہے تھے، ایک گھر سے گانے کی موسیقی کی آوازیں آ رہی تھی باہر، اور عین اسی لمحے اس گھر کی کنیز دروازے پر کسی کام سے آئی ہوئی تھی۔ امام نے گزرتے ہوئے اس کنیز سے پوچھا، یہ جو صاحب خانہ ہے یہ عبد ہے یا آزاد ہے؟ عبد ہے یا آزاد ہے؟ عبد بمانے غلام ہوتا ہے، اس کے مقابل میں آزاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب امام نے کہا یہ عبد ہے یا آزاد ہے تو اس کنیز نے کہا آزاد ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا، ہاں آزاد ہی ہوگا، عبد ہوتا تو اپنے مالک کی ایسے نافرمانی نہ کرتا۔ اس کنیز کو باہر دروازے سے اندر جانے میں جب کچھ دیر لگی تو اس کے مالک نے جب اندر گئی تو پوچھا دیر کیوں لگائی؟ تو اس نے کہا باہر ایک ایسا حلیہ بتا کر کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ عبد ہے یا آزاد ہے، پوچھا تم نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں نے کہا آزاد ہے، تو پوچھتے انہوں نے کیا کہا؟ کہ تو انہوں نے کہا اگر عبد ہوتا تو یوں اپنے مالک کی نافرمانی نہ کرتا۔ اسے فوراً سمجھ میں آ گئی، دوڑ کے باہر گیا، دیکھا تو امام جا رہے تھے، دوڑتا ہوا امام کے پاس گیا، امام کے سلام کیا، دست بوسی کی اور کہا مولا مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے کیا کہا ہے، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، دوبارہ میرے گھر سے اس طرح کی کوئی آواز نہیں آئے گی، حتیٰ اگر میں یہاں پر یہ کہوں اسے یہی کہنا چاہیے، اس نے کہا ہوگا کہ دوبارہ میری زندگی میں سے بھی کوئی ایسی آواز نہیں آئے گی جو یہ ثابت کرے کہ میں اپنے مالک کا نافرمان ہوں۔ فیضان محترم، عبد ہونا مطلوب ہے، خدا نے تقاضا ہی یہی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو عبودیت کے لیے خلق کیا ہے۔ عموماً اس آیت کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے، آیت مشہور ہے، ہمیں سارے کو یاد ہوتی ہے، عموماً پوچھا جاتا نا انسان تجھے انسان کو اللہ نے کیوں بنایا، تو یہ آیت عام ہے، قرآن مجید کی ان چند آیتوں میں سے ہے جو اکثریت کو یاد ہوتے ہیں، یہ بھی ایک المیہ ہے، یہ بھی مصائب ہے، ایک قرآن مجید کے مصائب میں سے ہے، ہمیں قرآن کی چند آیات ہی یاد ہوتی ہیں، وإلا تو یہ ماحول ہونا چاہیے، یہ معاشرہ، خود مجلس عزا سننے والے مومنین، ان کی سطح فکر بلند ہونی چاہیے، بے شمار قرآن کی ایسی آیات ہوں کہ جو ہمارے عزاداروں کو، مومنین کو یاد ہوں۔ تو یہ آیت مشہور ہے جو اکثر یاد ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، لیکن اس کا ترجمہ جو مشہور ہے وہاں سے ایک مشکل بنتی ہے، ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب لفظ عبادت کہا جاتا ہے تو عبادت سے ہم جو اردو سپیکنگ ہیں، میں اور آپ جو اردو بولنے سمجھنے والے ہیں، ہمارے ذہن میں عبادت سے مراد ایک خاص شکل آ جاتی ہے، نماز، روزہ، ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ بندگی پروردگار فقط نماز تک محدود نہیں ہے، عبودیت پروردگار فقط روزے تک محدود نہیں ہے، عبودیت بندگی فقط ظاہری عبادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ بندہ ہے، عبد ہے، تو پھر ہر میدان میں عبد ہے، مصلی پر بھی خدا کا بندہ ہے، اور گھر کا سسٹم چلاتے وقت خانوادے کے ساتھ جو بیہیویئر اپنانا ہے، جو سلوک اپنانا ہے، بیوی کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، بچوں کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے، وہاں بھی عبودیت کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے مارکیٹ میں بیٹھا ہے وہاں بھی عبودیت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید کا واضح موقف ہے، چھٹے پارے کے پہلے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، یؤمنون ببعض الکتاب ویکفرون ببعض، کہ کتاب کے کچھ حصے کو تو مانتے ہیں اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں، ان کی مذمت ہے، ان کے اس ایک حصے کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، یہی مسئلہ ہے۔ ایک اور چیز عرض کر دوں، اسی سے جڑی ہوئی، کیا وجہ ہے، اسلام دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، اسلام کامل دین ہے، کیا وجہ ہے کہ مسلمان ذبو حالی کے شکار ہے، اسلام کامل دین ہے، کامل نظام حیات ہے، اسلام کا نظام، اسلام کا دین، اسلام اس بات کا دعوے دار ہے کہ اگر آپ اسلام پر عمل پیرا ہوں تو دین آپ کو بلندی کی طرف لے جائے گا، دین آپ کو معنوی مادی دونوں بلندیاں عطا کرے گا۔ یاد رکھیے گا، یہ اشتباہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ دین فقط معنوی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، دین فقط روحانی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، دین فقط عبادت کے معاملات کی رہنمائی کے لیے ہے، نا عزیز محترم، دین پوری زندگی کے لیے رہنمائی ہے۔ اس پر ایک اور اشتباہ ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے نا دین کاروبار میں بھی رہنمائی کرے گا تو فوراً سب کے ذہن میں خمس و زکوٰۃ آ جاتا ہے کہ دین کاروبار میں سے خمس و زکوٰۃ لے گا فقط، نہیں، طرز کاروبار، بزنس کرنے کا انداز، حتیٰ کہ اپنے کاروبار کو، اپنے کام کو نقصان سے بچانے کا انداز بھی دین سکھاتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے دین کا مطلب، بندگی کا مطلب کیا لیا، عبادت، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے میرے اور آپ کے ذہن میں فقط یہی نماز، روزہ، اور عموماً جہاں پہ کوئی نماز نہ پڑھتا ہو، جوان اگر نماز کی کوتاہی کرتا ہو تو اس کو نصیحت کرنے کے لیے اس آیت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تم کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ میں اعتراض نہیں کر رہا کہ اس آیت کو نماز کے لیے استعمال نہ کریں, کریں ضرور, لیکن اگر کوئی سود لیتا ہے, اگر کوئی سودی کام کرتا ہے جس کا دین, جس کو دین نے حرام قرار دیا ہے, وہاں پر بھی اسی آیت کا تکرار ہونا چاہیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جن اور انسان کو خدا نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا. تم سود لیتے ہو, سود لینا تو خدا سے جنگ کرنے کے مترادف ہے, تم کیسے بندے ہو؟ یاد رہے, عبد خدا بننا یہ ذمہ داری ہے. عبودیت پروردگار, بندگی پروردگار, یہ ذمہ داری ہے. اسی لیے میری اور آپ کی خلقت ہوئی ہے, اسی لیے میری اور آپ کی خلقت ہوئی ہے کہ عبد بن جائیں. اگر عبد بن گئے تو پھر ہم صاحب عزت بھی ہو گئے, صاحب کرامت بھی ہو گئے. عبد ہونا انسانوں کے اندر, یاد رکھیں, پوری توجہ کیجیے, ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. عبد ہونا یہ انسانوں کے اندر سب سے ہائی ڈگری ہے, سب سے بڑی ڈگری, مرتبے کے حساب سے, عہدے کے حساب سے, رتبے کے حساب سے. ایک انسان جب بڑے سے بڑا ہو جائے گا, سب سے بڑے رتبے پر آ جائے گا, تو وہ رتبہ عبودیت ہے, عبد ہونا ہے. متوجہ ہیں انشاءاللہ؟ توجہ ہے انشاءاللہ؟ کرونا سے زیادہ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں نا آپ لوگ؟ ایک درود پڑھیں ذرا بلند آواز میں, محمد والے محمد. بس کائنات کی سب سے بڑی ہستی, کائنات کی سب سے بڑی ہستی, جن کے لیے وہ مصرع مشہور ہے, بعد از خدا بزرگ تو ہی تسہ مختصر, کہ اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہی ہیں. کون ہے وہ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھیں محمد والے محمد. رسول خدا, خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی, انبیاء میں سب سے اوپر, معصومین میں سب سے اوپر, سب سے بڑی ہستی. اور میں اور آپ روزانہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلا رتبہ کیا بتا رہے ہیں؟ عبدہ, کہ وہ ان کے عبد ہیں. رسول خدا اللہ کے عبد ہیں, عبودیت پر ہیں, بندگی پر ہیں. یاد رکھیے گا, بندگی سب سے بڑا رتبہ ہے انسان کا. اور مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے تو کہاں پہنچنا ہے؟ عبودیت کے درجے پر جانا ہے, کیونکہ میری اور آپ کی خلقت عبودیت کے لیے ہوئی ہے. لہذا ہم میں سے جو عبودیت کی طرف سفر کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بلندی کی طرف سفر کر رہا ہے, اور جس کا رخ عبودیت کے اپوزٹ ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ پستی کی طرف جا رہا ہے. عبودیت کی طرف سفر کے لیے کیا کیا کریں؟ روڈ کون سا ہے, کون سی شاہراہ ہے؟ میں اگر عبد خدا بننا چاہوں, میں اگر خدا کی عبودیت اختیار کرنا چاہوں, تو میرے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ خدا, میں تیرا عبد بننا چاہتا ہوں, تو تو مجھے بتا کہ میں تیرا عبد کیسے بنوں, تو مجھے وہ معیارات بتا دے, تو مجھے وہ خصوصیات بتا دے جو تیرے ایک عبد میں موجود ہیں, تاکہ میں اسی انہی خصوصیات کو اپنے اندر پیدا کروں, ان خاصیتوں کو اپنے اندر پیدا کروں, تاکہ تیرا عبد کہلا سکوں, تاکہ تیری عبودیت کے درجے پر آ سکوں. تو مجھے خدا کا بندہ بننا ہے, مجھے عبد خدا بننا ہے, تو اس کے لیے میری سب سے بہترین رہنمائی کون کر سکتا ہے؟ یقیناً خود خدا اگر بتا دے کہ تو اگر میرا عبد بننا چاہتا ہے, تیرے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے, تیرے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے, تیرے اندر یہ صفت ہونی چاہیے, خود خدا نے کھول کر بیان کر دیا ہو, تو یہ میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے, اور سب سے زیادہ واضح, اور سب سے زیادہ سچی بات بھی وہی ہوگی. کیونکہ عموماً یہ ایک موجود ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر حدیث کو بیان کیا جائے تو حدیث کے بارے میں اعتراضات بھی آتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, سچی حدیث ہے, مستند حدیث ہے یا نہیں ہے. لیکن جب قرآن کی بات آئے گی تو قرآن کے اوپر تو سب متفق ہیں, اور قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, تو جو چیز قرآن میں واضح اللہ نے بیان کر دی ہو جزیات کے ساتھ تفصیل کے ساتھ اور میرے اور آپ کے ذہنوں کے مطابق بیان کر دیا ہو، حتیٰ کہ اندازہ کریں، حتیٰ کہ خدا نے یہاں تک بیان کر دیا ہو اگر تو میرا عبد بننا چاہتا ہے، اگر تو میرا بندہ بننا چاہتا ہے تو تجھے چلنا ایسا ہوگا، تیری چال ایسی ہونی چاہیے۔ اندازہ کریں نا، اندر باطن، فکر، سوچ، عقیدہ، باطنی اعمال، بڑے بڑے جو عبادات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی اپنی جگہ پر۔ خدا نے اس قدر کھول کر بیان کر دیا ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اے انسان، اگر تو عبد خدا بننا چاہتا ہے تو تجھے چلتے وقت ایسے چلنا ہوگا۔ راستے میں چلنے کی بات ہو رہی ہے، گاڑی میں جانے کی بات ہو رہی ہے، موٹر سائیکل پہ چلنے کی بات ہو رہی ہے، پیدل چلنے کی بات ہو رہی ہے، گھر میں داخل ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ تجھے چلنا کیسے ہے، یہاں تک بتا دیا ہے خدا نے۔ لہذا جس موضوع کا انتخاب کیا، یہ عباد الرحمن کے اوصاف، سورہ مبارکہ فرقان، سورہ فرقان کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 63 سے لے کر 74 تک۔ ان آیات میں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ میرا جو بندہ ہے، جو میرا عبد ہوگا، اس میں کون کون سی کوالٹی ہوگی۔ ایک ایک کر کے 12 کوالٹیز بتائی ہیں، 12 صفات ان آیات کے اندر اللہ نے بیان کر دی ہیں۔ اب میرے اور آپ کے اوپر ہوگا کہ اگر ہم چیک کریں کہ ان 12 میں سے کتنی کوالٹیز میرے اندر پائی جاتی ہیں، کون سی صفات ہیں کہ جو مجھ میں موجود ہیں، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ میں 12 میں سے 6 صفات کا حامل ہوں، ابھی 6 باقی ہیں۔ تو پھر زندگی کا مقصد و ہدف کیا ہے؟ کہ ان 6 صفات کو حاصل کرنا ہے، اس کی طرف جستجو کرنی ہے تاکہ عبودیت کے درجے پر فائز ہو سکیں، تاکہ عبد رحمان بن سکیں۔ اگر ان 12 صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیا اور عبودیت کے درجے پر آ گئے، تو پھر آخری جو آیت ہے اس میں تحفہ، انعام جو خدا کی طرف سے عطا کیا جائے گا، جس کو میں اگر آج اس مجلس اور اس وقت جو موجود عزادار آپ کو مخاطب کرتے ہوئے اگر کہوں کہ اے عزاداران امام حسین، یہ جو 12 کوالٹیز ہم بیان کریں گے قرآن کی آیات کی روشنی میں، ان 12 کوالٹیز کو اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں، میرے اور آپ کے اندر یہ 12 صفات پیدا ہو جائیں، ہم پریکٹس کر کے، مشق کر کے، کوشش کر کے اگر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں، ان صفات کے اپنے اندر لے آئیں، ان صفات کو، خود کو ان صفات سے آراستہ کر لیں، تو پھر میرا اور آپ کا پروردگار، خالق کائنات، اپنی سچی کتاب میں، اپنے سچے کلام میں مجھے اور آپ کو جس انعام کا وعدہ کر رہا ہے وہ کیا ہے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اولائک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولائک یجزون الغرفة بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ جب اگر ان 12 صفات کے، ان 12 کوالٹیز کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے صبر و استقامت کی وجہ سے بہشت کے بلند محل عطا کیے جائیں گے، جنت کے بلند محل عطا کیے جائیں گے، اور وہاں انہیں تعظیم و سلام پیش کیا جائے گا، وہاں ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جو جنت کے فرشتے ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، آج تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اس عشرے کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ عباد الرحمن کے صفات اوصاف جو سورہ فرقان کی ان آخری آیات میں اللہ نے واضح کر کے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، اور ہم انشاءاللہ ان میں سے ان 12 صفات کو ایک ایک کر کے مزید آسان کرتے ہوئے روایات اور احادیث سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آج خواہش ہے کہ ایک ہم آغاز کر دیں انشاءاللہ, اس کو جتنا آج کی مجلس میں بیان کر سکے اتنا بیان کریں گے, باقی انشاءاللہ کل سے مزید تفصیلات کے ساتھ اپنے موضوع کو واضح کر کے بیان کریں گے. پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. پہلی صفت جو عباد الرحمن کی بیان ہوئی ہے, پہلی کوالٹی خدا نے جو بیان کرنے کا انداز اپنایا ہے, عموماً ایسا ہوتا ہے نا بعض لوگ باطن سے شروع کرتے ہیں, جیسے اندر سے کہ انسان کا اپنے اندر کو ٹھیک کرنا باطن سے شروع کریں, لیکن یہاں پر صفات کو ظاہر سے شروع کیا ہے, کیونکہ ظاہر انسان کا ظاہر اس کے باطن کی عکاسی کرتا ہے. جیسا انسان کا اندر ہے ویسا ہی اس کا باہر اس کا ظاہر وجود ہوتا ہے. بعض لوگ اس طرح کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, جیسے عموماً کسی اگر بے پردہ خاتون کو دیکھ کر اس کے لیے پردے کا کہا جائے تو وہاں پر ایک جملہ کہا جاتا ہے, پردہ دل میں ہوتا ہے. تو قبول ہے پردہ دل میں ہوتا ہے, لیکن دل کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا. جو دل میں ہوتا ہے وہ ظاہر میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پردہ دل میں ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کے دل میں ہے اور باہر اس کے بالکل اپوزٹ ہے؟ جیسے اگر کوئی انسان آنسو بہا رہا ہو, چہرے سے غمگین ہو, چیخ رہا ہو, کراہ رہا ہو, تکلیف سے اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار ہوں, دکھ کے آثار ہوں, اور ہمیں وہ یہ کہے کہ نہیں میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں, اس وقت میں انتہائی خوش ہوں, تو ہمیں سے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا, کہے گا کہ جناب آپ کا یہ قول اپنی جگہ پر کہ آپ خوش ہیں, لیکن یہ جو آپ کا ظاہر ہے, آپ کا چہرہ ہے, آپ کا بجا ہوا چہرہ ہے, آپ کا اترا ہوا چہرہ ہے, یہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں. یہ ظاہر آپ کے اندر کی عکاسی کرتا ہے. شعر میں پڑھا تھا, اپنے تیور تو سنبھالو کہ کوئی یہ نہ کہے, دل بدلتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں, کہ دل کا بدلنا چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے. تو جن کا اس طرح کا دعویٰ ہوتا ہے کہ پردہ دل میں ہونا چاہیے, تو جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کے ظاہر میں نظر آئے گا تو ہم دل کے بارے میں آپ کی کوئی گواہی دے سکیں گے کہ ہاں اس کے دل میں پردہ موجود ہے. بعض لوگ بندگی کو بھی دل تک ہی محدود رکھتے ہیں. دل پاک ہونا چاہیے, خدا دلوں کا حال جانتا ہے, قبول ہے کہ دلوں کا حال جانتا ہے, لیکن یہ کہہ کر آپ نماز سے اپنا دامن نہیں چھوڑا سکتے کہ آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں کہ خدا دلوں کا حال جانتا ہے. اگر آپ کے دل میں عبودیت پروردگار ہے تو ظاہر میں نظر آئے گی, آپ کے ظاہر سے پتہ چلے گا. یہاں پہلی نشانی سورہ فرقان کی ان آیات میں پہلی نشانی جو خدا نے بیان کی وہ ظاہر کی ہے, باہر کی ہے, بیرون کی ہے, نظر آنے والی نشانی ہے. اللہ نے کوئی ایسی نشانی نہیں بتائی کہ دل کے اندر گھس کے دیکھنا پڑے گا کہ بندہ خدا ہے یا نہیں ہے. ظاہر بتایا ہے کہ ظاہر سے پتہ چلے گا کہ اب تو خدا ہے یا نہیں ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. پہلی صفت, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں. جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا ہے. جب وہ زمین پر چلتے ہیں, جب وہ گاڑی سے جاتے ہیں, جب وہ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں, جب وہ پیدل چل رہے ہوتے ہیں, تو ان کی چال تکبرانہ نہیں ہوتی ہے, ان کی چال مغرورانہ نہیں ہوتی ہے. وہ اپنا لباس دکھانے کے لیے نہیں چلتے ہیں. انسان اگر پستی میں جائے, انسان پست ہو جائے تو اتنا پست ہو جاتا ہے کہ لباس پہن کر خود کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اس لباس کی اس کو دکھانے کے لیے, اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا بالخصوص ایک سخت مرحلہ ہے جو معنوی طور پر روحانی طور پر انسان کو تباہ کر دیتا ہے, بہت سخت ہے. کون سا؟ آپ اپنی دولت کا, اپنے سٹیٹس کا اظہار ایسی جگہ پر کریں جہاں آپ سے کم سٹیٹس والے لوگ تھے, جہاں غریب تھا, جہاں مسکین تھا, جہاں فقیر تھا. آپ اگر وہاں اپنے آپ کو تکبرانہ انداز میں لے کے جائیں گے, آپ اس انداز سے ان کے سامنے چلتے ہوئے جائیں گے کہ آپ کی چال میں تکبر ہو, تو سب سے پہلی صفت ہے الذین یمشون علی الارض ہونن, کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آرام سے دبے پاؤں باوقار انداز میں, तकब्बुर के साथ नहीं, अकड़ कर नहीं। जैसे एक ज़माने में होता था ज़रा कोहनियाँ फैलाकर चलना, कोहनी ज़रा फैलाकर, आज भी होते हैं बाज़ लोग इस तरह के होते हैं जो चलते वक्त ज़रा अकड़ के चलने वाले होते हैं। जैसे सूरह लुकमान में है कि ज़मीन पर अकड़ कर मत चलो, नहीं तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो, नहीं पहाड़ से ज़्यादा बुलंद हो सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा अब तो खुदा की पहली निशानी क्या है, चाल में एतदाल। अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल और थोड़ी सी तफसीलात हैं, अगर आज मुकम्मल बयान नहीं कर सकते तो कल इंशाल्लाह बयान करेंगे कि यहाँ पर चाल से मुराद फकत चलना नहीं है, उर्दू ज़ुबान में भी मुस्तमल है, इसके चाल डाल ठीक नहीं लग रहे। उससे चाल से मुराद ऐसा नहीं होता कि लंगड़ा के चल रहा है, वो चाल से मुराद उसकी ज़िंदगी को गुजारने का अंदाज होता है। यहाँ पर यमशून अलल अर्द हौनन से मुराद ये है कि इसकी ज़िंदगी ऐसी है कि ये इनकसारी और आजिज़ी के साथ रहता है, इसका स्टेटस, इसकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज ऐसा नहीं है कि ये मगरूर और मुतकब्बिर हो जाए। याद रखें खुदा 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, सुना है या नहीं सुना आपने, अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, सुना है इंशाल्लाह। थोड़ा सा सर हिलाएंगे तो आपके जागते होने का पता चलेगा। वैसे तो अमूमन ज़ाकिरीन और खुतबा कहते हैं ना कि थोड़ा मेरे साथ बोलें, तो हम बुलवाने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम आपकी तरफ से कोई ऐसा रिस्पॉन्स, किसी का मुस्कुराना या किसी का सर हिलाना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चूँकि अब काफ़ी अर्सा हो गया मजालिस और इसमें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है सर हिलाते हैं लोग, लेकिन वो सर हिलाता है जिसको नींद आई हुई होती है, वो एक हाथ झपकी लेता है और फ़ौरन उसे लगता है मैंने झपकी ले ली है, तो फिर वो फ़ौरन सर हिलाता है। तो मैं अंदाज़ा हो जाता है कि क़िबला साहब जो है वो सातवें या तीसरे चौथे आसमान से होकर आए हैं, कम से कम हज़रत ईसा से मुलाकात करके ही वापस आए हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस ऐज़ान मोहतरम याद रखिएगा, चाल में इनकसारी और आजिज़ी, चाल में चलने में। अब आप अंदाज़ा करें किस कदर खुदा ने खोल कर बयान कर दिया मेरे और आपके लिए कि ए इंसान अगर तू मेरा अब बनना चाहता है तो आ जा, कुरान खोल कर देख ले, कुरान खोल कर देख ले, मैं तुझे बताऊं कि मेरा बंदा बनने का तरीका क्या है। पहली सिफत मुझे और आपको बताई है कि अब्द खुदा वो होता है, अब्द रहमान वो होता है कि जब चलता है तो उसकी चाल में तकब्बुर नहीं नजर आता। याद रखिएगा तकब्बुर सिर्फ माल का नहीं होता, तकब्बुर सिर्फ दौलत का नहीं होता, तकब्बुर तकवा का भी होता है, तकब्बुर मानवियत का भी होता है, तकब्बुर इबादत का भी होता है। मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस आ रहे हैं और रास्ते में वो दुकानदार नज़र आया कि जो नमाज पढ़ता ही नहीं है, उसके सामने से गुजरते हुए अगर दिल में एक दफ़ा भी ये ख्याल आया कि ये बेनमाजी है, मैं नमाजी हूँ, तकब्बुर आ गया, तो मैंने अर्ज़ किया खुदावंद तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बंदे से, लेकिन उसी खुदा ने कुरान मजीद में वाज़ह कह दिया है इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, अगर तू तकब्बुर करता है तो अल्लाह तुझसे मोहब्बत नहीं करता। कहना 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन अगर मुतकब्बिर हो तो खुदा ऐलान कर रहा है कि मैं मुतकब्बिर से मोहब्बत नहीं करता। याद रखें तकब्बुर वो ख़तरनाक मर्ज़ है, वो ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ और बीमारी है जो 50,000 साल की इबादत को खा जाती है। 50,000 साल की इबादत को तकब्बुर खा जाती है। इबलीस हज़ारों साल खुदा की इबादत कर चुका है, लेकिन जब उसने तकब्बुर किया तो खुदा ने वहाँ पर उसकी इबादत ख़त्म, और उस तकब्बुर की वजह से वो मर्दूद हो गया, रद्द कर दिया खुदा ने। याद रखिएगा आजिज़ी और इनकसारी, जिसकी एक मिसाल कुरान ने जो इस्तेमाल किया, जिस जगह को कुरान ने फोकस किया कि इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्द हौनन, कि जब ज़मीन पर चलते हैं तो दबे पांव चलते हैं, आजिज़ी और इनकसारी के साथ चलते हैं, ऐसे नहीं चलते किसी के सामने जाकर अपने से कम तर माल में, दौलत में, इल्म में, तकवा में, मानवियत में, रूहानियत में, किसी भी फील्ड में अपने से कमतर के सामने जाकर ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं करते जिससे तकब्बुर की बू आए। یہ ہے عبد الرحمن کی پہلی کوالٹی. ان کس کو تڑک کھول کر انشاءاللہ بیان کرنا ہے. درود پڑے محمد و آل محمد پر. اذان محترم, آج پہلی مجلس, آج پہلی شب ہے فرش عزا کی. آئیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مصائب کے جو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ اس طرف متوجہ ہوں. حسین وہ نام ہے جو حیات بخش ہے, پہلے بھی عرض کیا, جو مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے, جو قلب پج مردہ کو قریب المرگ, مردہ دل ایسا دل کہ جو قریب المرگ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جب کوئی انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا آ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر کے گناہ ترک کر دے تو وہ سیاہ دھبا مٹ جاتا ہے, لیکن اگر وہ گناہ کا اصرار کرے, تکرار کرے, کرتا جائے, گناہ کرتا جائے, تکرار کرے, تو وہ سیاہ دھبا اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہاں تک کہ انسان اگر تکرار گناہ, اصرار گناہ کرتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ اس کا قلب مر چکا ہے, یا قرآن کی زبان میں ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے. اب نہ یہ سن سکتا ہے, نہ یہ دیکھ سکتا ہے. کیا مطلب؟ نہ راہ ہدایت کو دیکھ سکتا ہے, نہ نصیحت ہدایت کو سن سکتا ہے. لہذا فرش عزا بہت اہم ہے, حسین ابن علی کا نام بہت اہم ہے. آغا علی رضا پناہیان نے ایک واقعہ سنایا جو ان کو ایک عالم دین نے, کہ جن کے ساتھ یہ پیش آیا, ایران کے ایک عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں پیش نماز ہوں, وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں. تو ہم ہر سال اربعین پر کربلا جانا ہم نے شروع کیا. کہتے ہیں ایک جوان تھا اس علاقے میں جس کے اوپر میں کئی سالوں سے محنت کر رہا تھا کہ اس کو راہ راست کی طرف لے آؤں, لیکن میرے تمام محنتوں کے باوجود وہ جوان کبھی بھی راہ راست کی طرف نہیں آیا. کہتے ہیں اس سال جب ہم اربعین کے لیے کربلا جانے کا ہم نے پروگرام بنایا تو میں نے اس جوان کو بھی دعوت دی. میں نے کہا تم ہمارے ساتھ کربلا چلو, وہاں نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں. کہتے بالکل, اس نے وہ تیار ہی نہیں ہوا. تو نہیں نہیں, پیدل نجف سے کربلا 80 کلومیٹر کا فاصلہ, کیوں پیدل جائیں گے؟ کہتے میں نے پھر اسے لالچ دی. میں نے کہا وہاں طرح طرح کے کھانے ملتے ہیں, جو تم چاہو اب سب کچھ ملتا ہے, وہ بھی بغیر قیمت کے. لوگ ہاتھ جوڑ جوڑ کر کھلاتے ہیں, پاؤں پڑ پڑ کے کھلاتے ہیں. ظاہر حسین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو بچھاتے ہیں سڑک پر, روڈ پر, زمین پر. کہتے جب اس کو کھانے پینے کا اور ان چیزوں کا میں نے بتایا, اس نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں. اس نے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ میں پیدل نہیں چلوں گا, میں گاڑی میں چلوں گا. تم لوگ پیدل چلنا, میں ساتھ ساتھ گاڑی میں آؤں گا. کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے تم گاڑی میں ہی آنا, چلو ساتھ. کہتے ہم نجف پہنچے. نجف پہنچنے کے بعد ہم نے جب مشی شروع کرنی تھی, پیدل چلنا تھا, کہتے میں نے اس جوان سے کہا دیکھو یہاں تک تم آ تو گئے ہو, اب ایک کام کرو, صرف آج کا دن ہمارے ساتھ پیدل چلو, رات آرام کریں گے, اس کے بعد کل صبح تم گاڑی میں آگے تم چلے جاؤ گے, ہم کل تمہیں پیدل نہیں چلائیں گے. کہتے آج اس ایک دن کے لیے راضی ہو گیا. کہتے ہمارے ساتھ پیدل چلا, رستے میں رکتے چلتے, شام کو ہم ایک موقع میں جا کے ٹھہر گئے, رات نمازوں کے بعد ہم وہاں پر سو گئے. کہتے ہیں آدھی رات کو, ابھی عالم دین کہہ رہے ہیں, اب توجہ کیجئے گا, حسین دلوں کو زندہ کرنے والے ہیں. فرش عزا, حسین کی راہ, کربلا, مردہ دل زندہ کرنے والی ہیں. یہ عالم دین کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا, مجھے کسی کے رونے کی آواز نے جگا دیا. کہتے میں بیدار ہوا تو دیکھا وہ جوان گریہ کر رہا تھا, بیدار تھا اور رو رہا تھا. کہتے میں نے اس سے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتے بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا, آقا یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, آپ پاؤں سمیٹ کے بیٹھے, یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے, روتے ہوئے کہہ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس جوان نے کہا میں سو رہا تھا خواب میں, کہتے میں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اس خیمے میں تشریف لائے ہیں. کہتے امام یہاں پر آئے, ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر بھی تھے, حبیب کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. کہتے امام نے میری طرف اشارہ کر کے حبیب سے کہا حبیب اس کا نام لکھو, یہ میرا ہے. کہتے میں نے کہا مولا میں آپ کا کیسے ہو سکتا ہوں, میں تو بہت گنہگار ہوں, میں تو بہت خراب ہوں, میں نے کبھی نصیحت کی بات سنی ہی نہیں ہے, میں نے کہا مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرا نام لکھیں. کہتا مولا نے حبیب سے دوبارہ کہا, حبیب نہیں اس کا نام لکھو, یہ جو بھی تھا اب یہ واپس آ گیا ہے, آج اس نے پیدل میری طرف سفر شروع کر دیا ہے, حبیب اس کا نام لکھو, اب یہ مجھے چھوڑ کر جانے والا نہیں ہے. عزاداروں آج سفر کیا ہے حسین ابن علی کی طرف, میں نے اور آپ نے بھی مجلس عزافر سے عزا تک آئے ہیں چل کر. کاش ایسا ہو آج, یقیناً ایسا ہوگا, کاش کہ چشم بصیرت جس کے پاس ہو وہ دیکھ لے کہ آج شب ہو, حسین ابن علی حبیب ابن مظاہر کو کہیں کہ اس کا نام لکھو یہ میرا ہے, اس کا نام لکھو کہ آج یہ میرا ہو چکا ہے. وہ خوش نصیب میں اور آپ بھی ہوں انشاءاللہ. عزاداروں فرش عزا فرش حسین ابن علی یہ وہ دوا ہے, یہ وہ علاج کی جگہ ہے جہاں روحانی مرض کا علاج ہوتا ہے, گناہوں کی وجہ سے پہنچے ہوئے زخموں کا علاج ہوتا ہے. بس گریہ کریں حسین ابن علی پر, یہ آنسو وہ ہیں کہ جو زخموں کا مرہم ہے روح کے زخموں کا, یہ آنسو گناہوں کا مداوع ہے, یہ آنسو انسان کو عزم دینے والے ہیں. عزاداران مولا بس مدینہ سے امام کی روانگی کے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. 28 رجب کی رات آئی, بیعت کا مطالبہ ہوا, مولا حسین نے آ کر یقیناً اپنے انداز میں جس جملے سے بھی کہا لیکن میں یہ کہوں, آ کر کہا ہوگا حضرت عباس کو جناب زینب کو کہ اے کربلا والو کربلا جانے کا وقت آ چکا ہے. زینب ام کلثوم کو کہا ہوگا آپ تیار ہو جائیں کربلا کے لیے, رخت رخت سفر باندھیں, قافلہ کربلا تیار ہو جائے. یہاں قافلہ کربلا کی تیاری کا حکم دے دیا ہے. اب رات کی تاریکی میں حسین ابن علی اپنے گھر سے نکلے کچھ ایسی ہستیوں سے ملنے کے لیے کہ جن کو چھوڑ کر جانا میرے مولا کے اوپر بہت زیادہ گراں گزر رہا تھا. سب سے پہلے نانا رسول خدا کی قبر مطہر پر تشریف لائے. قبر رسول پر آنے کے بعد حسین ابن علی نے خود کو قبر رسول پر گرا دیا اور اسی طرح قبر رسول سے لپٹ گئے جیسے کہ بچپن میں نانا کی باہوں میں جا کر لپٹا کرتے تھے. گریہ کیا مولا نے, روتے روتے وہیں پر آنکھ لگی ہے, خواب میں رسول خدا کو دیکھا, اللہ کے نبی کہتے ہیں حسین اگر تو سفر نہیں کرے گا تو دین بچتا ہوا نظر نہیں آتا, تیرا جانا تیری ایسی منزلیں اور تیرا ایسا رتبہ خدا نے مقرر کیا ہے جو شہادت کے بغیر ملنے والا نہیں ہے. نانا کی قبر سے اٹھے, اب آتے ہیں بقیع میں. بقیع میں آنے کے بعد میں سیدہ کی بات میں کروں گا, پہلے آ کر امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر حسین ابن علی ایسے گرے, روایت کا جملہ ہے جیسے کہ دو بھائی آپس میں بغل گیر ہوتے ہیں, قبر حسن کو اپنے سے گلے سے ایسے لگا لیا ہے. اب اس کے بعد ماں زہرا کی قبر پر حسین آ گئے ہیں. اما زہرا کی قبر پر آنے کے بعد زہرا کی قبر سے حسین نے خود کو لپٹا لیا ہے, حسین گریہ کر رہے ہیں, ماں کی قبر سے ایسے ہی لپٹ گئے ہیں جیسے بچپن میں ماں کی آغوش میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. عزاداروں شاید میرے مولا کو یاد آیا ہو, میں وہ دو جملے کہوں, عزاداروں شاید یاد آیا ہو 11 ہجری کا وہ دن کہ جس دن جناب سیدہ بستر بیماری سے اٹھ جاتی ہیں, خود آ کر اپنے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے. اسماء بنت امیس کہتی ہیں میں جب سیدہ کے گھر گئی تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, میں نے دیکھا کہ کئی دنوں سے سیدہ بستر بیماری پر تھی لیکن جس دن میں نے جا کر دیکھا تو سیدہ بستر بیماری سے اٹھی ہوئی ہیں, گھر کے کام خود کر رہی ہیں. اب اسماء بنت امیس کہتی ہیں جس وقت میں داخل ہوئی تو سیدہ حسین کا لباس تبدیل کروا رہی تھی, اور کہتی میں نے عجیب منظر دیکھا, سیدہ اکثر حسین کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی لیکن میں نے دیکھا سیدہ حسین کا لباس پہناتے ہوئے بار بار حسین کے گلے کے بوسے لے رہی ہیں, کبھی گلے کے دائیں طرف کا بوسہ, کبھی بائیں طرف کا بوسہ, کبھی حسین کی شہرک کا بوسہ لیتی ہے زہرا. میں نے سیدہ سے کہا سیدہ خدا کا شکر ہے کہ آپ صحت مند ہو گئی ہیں, آپ روح بصحت ہیں, کہتی ہیں اسماء بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ابھی میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، میرے بابا نے مجھے کہا فاطمہ آج تمہاری مصیبتوں کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب تم ہم سے ملاقات کے لیے آنے والی ہو۔ کہتی ہیں اسماء جس گھر میں ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اس گھر کے بچے رل جاتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے میلے رہیں، اس لیے خود لباس پہنایا ہے، اس لیے خود کھانا کھلایا ہے۔ اسماء اب میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، میں حجرے عبادت میں جا رہی ہوں، جب تک میری تلاوت کی آواز سنتی رہو، سمجھنا کہ میں تمہارے درمیان ہوں، میری تلاوت کی آواز ختم ہو جائے سمجھنا میں بابا کے پاس جا چکی ہوں۔ اسماء میرے بچے جب آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا پہلے۔ پس ازادارو آخری دو جملے کہوں، اسماء نے کان لگایا دروازے پر، ایک وقت آتا ہے کہ اسماء کی صدا بلند ہوتی ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اسماء نے گریہ شروع کیا، دیکھا دروازہ کھل گیا، حسن حسین دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ اسماء نے کہا حسنین نانا کی قبر سے تو شام کو واپس آتے تھے، جلدی کیوں آئے ہو؟ حسنین کہتے ہیں نانا کی قبر پر تھے، نانا کی قبر لرزنے لگی، نانا کی آواز آئی حسن حسین جلدی سے گھر جاؤ، تمہاری ماں نہیں رہی ہے۔ حسنین کو اب اسماء کہتی ہے حسن حسین جاؤ جلدی اپنے بابا کو خبر دو، زہرا چھوڑ کر ہم سے جا چکی ہیں۔ اب یہاں پر آخری جملہ کو عزادارو، مولا حسن امام حسین دوڑتے ہوئے مسجد نبوی آئے، امام علی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا پنایا نے ایک جملہ کہتے ہیں، مولا علی نے دیکھا حسن حسین نے ابھی کہا کچھ نہیں تھا، علی کی نظر پڑی حسن حسین دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، حسن کے سر پر امامہ نہیں ہے، حسین کی ابا اتری ہوئی ہے، دوڑتے ہوئے جب بچوں کو دیکھا علی اٹھنا چاہ رہے ہیں، علی سے اٹھا نہیں جا رہا، بار بار زمین پر گرتے ہوئے علی کا ایک ہی جملہ بلند ہوتا ہے، یا رسول اللہ زہرا کی جدائی سے علی کا صبر جواب دے گیا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔